20くねえな、そう。الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل ويتقارب الزمان وتكسر الزلازل ويقع الحرج اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه گرامی قدر بزرگوں اور معزز طلباء کرام، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیات اور احادیث پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اپنے نیک لوگوں کا ذکر فرمایا، اپنے فرما بردار لوگوں کا ذکر فرمایا، تو ان کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعیون، اے اللہ ہمیں ایسا گھرانہ اور ایسی اولاد عطا فرما دیجئے جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آنکھوں کا تارا ہو، آنکھوں کے لیے سکون کا سبب ہو. وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے. یہ آیت بظاہر بہت مختصر سی آیت ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے تربیت اور دین اسلام کے اصول کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے. وہ اس طریقے سے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی اور اپنی آنے والی نسل کی بھی اصلاح کی فکر کرے، اور اصلاح کی فکر کس طریقے سے کہ میں خود کیا کسی کے لیے مشعل راہ بن رہا ہوں. امام کسے کہتے ہیں؟ انما جعل الامام ليؤتم به, حدیث میں آتا ہے امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کے پیچھے لوگ چلیں اقتداء کریں. وجعلنا للمتقین اماما, کے تفسیر میں علماء اور محدثین نے فرمایا کہ مسلمان ہر زندگی کے شعبے میں دوسروں کے لیے مثال بن جائے. مسلمان زندگی کے ہر قدم پہ اپنے آنے والے اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک مقتدا بنے, قابل تقلید بنے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو اگلا مقام اور درجہ ہے امامت کا, وہ بھی اللہ تعالی ان کو نصیب کر دیتے. امامت کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ امامت کبری اور امامت صغری دو مقامات ہیں, اور دونوں مقامات کے جو اصل وارث ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ہیں. مسلمانوں کی جو پہلی ریاست قائم ہوئی اس کے امیر اور اس کے سب سے اعلی سطح پہ فائز وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور جو مسلمانوں کی جماعت مسجد نبوی میں ہوتی تھی اس کے امام بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے تھے. میرے محترم بھائیوں, اگر خود مقتدا بننا ہے اور مسلمان کے لیے مثال بننا ہے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ قرآن کریم پہ غور کریں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے پیغمبر, دونوں ہدایت کے سرچشمے ہیں, اور دونوں ہمارے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں, آپ کے نسل میں دادا پر دادا ہیں. جب یہ حضرات دعا فرماتے تھے, ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر, اے اللہ آپ ہی پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں, وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اور اے اللہ آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. انابت اللہ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم, اس کو کہتے ہیں انابت اللہ. گناہ ہو گیا, دل میں شرمساری کا احساس پیدا ہو گیا, اللہ کا ذکر دل میں آ گیا, توبہ استغفار شروع کر دیا, یہ انابت اللہ ہے. سب سے پہلے ہمیں اللہ پہ مضبوط توکل کی ضرورت. توکل کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی اسی مجلس میں یہ بات ہو چکی ہے کہ وہ تمام ذرائع اور اسباب, وہ تمام چیزیں جو آپ کے مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دسترس میں دی ہیں, ان کو بروئے کار لائیے. مثال کے طور پہ طلباء کرام علم پڑھ رہے ہیں اور کاغذ یہ ایک ذریعہ ہے علم کو نقش کرنے کا, قلم ایک آلہ ہے علم کی یادداشتوں کو تحریری شکل میں لانے کا. یہاں سے شروع ہو جائیے اور جدید ترین کمپیوٹر اور جدید ترین ٹیکنالوجی جو علماء کرام کو کتابوں کی تلاش میں, حدیث میں, مسائل فقہ میں مدد دے سکتی ہے, وہاں تک یہ تمام چیزیں قابل استعمال ہیں, اور ان کو استعمال کرنے کے بعد جو نتیجہ آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے اس کے اوپر اللہ کے طرف سے توکل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ شاعر کہتا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر اور وہ دن جب آ جائے گا تو موت اس دن آ جائے گی. یہ کیا وجہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی رات کو, مجھے فکر لگی رہتی ہے, اندیشے لگے رہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پر توکل کی کمی ہے. انبیاء کرام اور صلحاء اولیاء اللہ کا توکل اتنا عظیم ہوتا تھا. کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دن کی گزر بسر کا کھانا ہوتا تھا, اگلے دن کا نہیں ہوتا تھا. اگلے دن کا انتظام نہیں فرماتے تھے اور وجہ یہی تھی کہ توکل علی اللہ. ہم تو رسالت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے, انبیاء کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہم اتباع سنت کی کوشش تو کر سکتے ہیں. اور اتباع سنت کی کوشش میں پہلا مرحلہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. خاص طور پہ ہمارے وہ محترم بھائی جو دنیا کی کسی بھی مہم میں پریشان رہتے ہیں اور کسی بھی قسم کی فکر ان کو بار بار کھائی جا رہی ہوتی ہے, اور وہ طلباء جو اپنے گھروں سے اللہ کا دین پڑھنے کے لیے نکلے ہیں, یقیناً مستقبل کے حوالے سے فکر ہوتی ہے. ہر انسان کو یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, کیسے انتظام ہوگا, پتہ نہیں میرا رزق کیسے ملے گا, میرا گزر بسر کیسے ہوگا. حتی الامکان کوشش تو ہونی چاہیے, لیکن سب کچھ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم اپنی ایک حد تک ضرور جائیں, لیکن اس سے آگے جب ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے حد سے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو کیا شروع ہو جاتا ہے معلوم ہے؟ گناہ شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کے حصول کے لیے جب آدمی اندھا ہو جائے تب وہ گناہ کرتا ہے. دنیا کے حصول کے لیے جب اس کا نفس اس کے اوپر حملہور ہو جائے تو وہ چوری کرتا ہے, وہ ڈاکہ ڈالتا ہے, دوسرے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اللہ تعالی پر توکل نہیں ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اس لیے آج کی ہماری اس مجلس میں ایک بہت ہی اہم سبق وہ توکل ہے. توکل بھی کرنا ہے اور توکل کے ساتھ جو اسباب ہیں ان کا استعمال بھی ضروری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف لے جاتے تھے, آپ کے پاس تلوار ہوتی تھی, آپ کے پاس سواری ہوتی تھی, آپ کے پاس ڈھال ہوتی تھی, آپ کے پاس ترکش میں تیر ہوتے تھے. یہ چیزیں توکل کے خلاف نہیں ہیں. ہاں, انہی چیزوں کو مؤثر مان لینا, جیسے آج کل ہمارے اکثر لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں, متاع اور اسباب جمع کر لیے اور انہی اسباب اور متاع کو شکست اور فتح کا سبب مان لیا, اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا ہے. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ گاہے بگاہے اپنے گریبان میں جھانکے, اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں میں دنیا کی فکر میں حد سے آگے تو نہیں بڑھ رہا. اگر دنیا کی فکر حد سے زیادہ ہونے لگی, کیا حد ہے اس کی سوال یہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں تجارت جائز ہے, کاروبار جائز ہے, زمین پہ فصل کاشتکاری جائز ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پہ مزدوری پہ بکریاں بھی چرائی ہیں, اس لیے فرمایا کہ محنت مزدوری بھی جائز ہے, یہ چیزیں توکل کے خلاف نہیں ہیں. گھر والوں کے لیے عزت کے کھانے کی فکر, گھر والوں کے لیے عزت کے لباس مہیا کرنے کی فکر, یہ سب چیزیں جائز ہیں, توکل کے خلاف نہیں ہیں. اولاد کے مستقبل کی تعمیر کی فکر, ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر, ان کو اچھا رزق کھلانے کے لیے تگ و دو کرنے کی فکر, توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی, یہ سب کے سب چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پہ عمل فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق, اور ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ کھانا بھی تناول فرماتے تھے, یعنی ان کو بشری ضروریات پیش آتی تھیں, ويمشون في الاسواق, اور وہ معاشرت بھی کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کرتے تھے, ان کی بیگم ہوتی تھی, بچے ہوتے تھے, رشتہ دار ہوتے تھے. پتہ چلا کہ یہ تمام شعبے اسلام کے توکل کے خلاف نہیں ہے. مسئلہ کب شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ان چیزوں کو ہم اپنی مطمع نظر میں اصل مان لیں اور اللہ کے احکام کو بعد میں کر لیں. جب ہم رشتہ داروں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کریں, توکل یہاں پہ ٹوٹ رہا ہے. جب ہم بیگم کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کریں, اب یہاں پہ توکل میں کمی آ رہی ہے. آل اور اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کو ہم ناراض کر دیں, یہ وہ آزمائش ہے جسے کہتے ہیں فتنہ. اب آ جاؤ دوسری طرف, انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک جو تمہارا مال ہے یہ بھی فتنہ ہے اور جو تمہاری اولادیں ہیں یہ بھی فتنہ ہے. میرے محترم بھائیوں, توکل پر عمل پیرا ہونے کے لیے فتنوں سے اپنی حفاظت ضروری. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ ہر وہ عمل یا ہر وہ چیز جس سے بچنا مشکل ہو, یا جس میں حق اور باطل کا پتہ نہ چلتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, یہ فتنہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لائے ہوئے دین میں اضافہ یا کمی فتنہ ہے. علماء بزرگان دین اور اولیاء اللہ جس راستے اس پر تشریف لائے ہیں اور ہم تک دین پہنچایا ہے, اس دین سے ہٹ کے جو چلنا چاہتا ہے وہ فتنہ ہے. اصل میں عربی میں کسی بھی چیز کو آگ پر پکانے کو فتنہ فتنہ کہتے ہیں. سونے کو جب تک آگ پہ سینکا نہیں جاتا وہ خالص نہیں ہوتا ہے. اردو میں شعر ہے, نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. فتن یفتنو یعنی آگ کے اوپر کندن بنا دینا, اس کو جلا کر خالص کر دینا, یہ فتنہ. علماء کرام فرماتے ہیں جب تک ایک مسلمان ان آزمائشوں سے نہیں گزرتا ہے, جب تک ایک مسلمان ان فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتا ہے, اس وقت تک اس کا ایمان اور توکل محفوظ نہیں ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے بچے اور تمہارے مال بہت بری چیز ہے, نہیں. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تمہارے بچے تمہارے لیے آزمائش ہیں. کیا آزمائش ہیں؟ کہ حلال کھلاتے ہو یا حرام کھلاتے ہو. वह अमवालुकुम फितना, इसी तरह माल भी फितना है, यानी माल के जरिए से अल्लाह को नाराज तो नहीं कर रहे, माल के लिए अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अर्जी अगर हो रही है ये माल फितना है, ऐसे माल से पनाह मांगी गई है और ऐसे माल से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे जो जहन्नम का सबब बने। और मेरे मोहतरम भाइयों, जबान का फितना, जितनी भी आजार बीमारियां जबान के हवाले से हैं, ख्वा वो गीबत हो, ख्वा वो चगलखोरी हो, ख्वा वो गालम गलोच हो, या वो झूठी बातें हो, किसी के इज्जत और आबरू की खिलाफ वर्जी हो, ये सब के सब जबान का फितना है। और मेरे मोहतरम भाइयों, आजकल के हमारे और आपके दौर में एक और बहुत बड़ा फितना है, जो हर इंसान के जेब में मोबाइल फोन मौजूद है। ये फितना कहीं मुसलमानों के जवाल का सबब तो नहीं बनेगा, एक फिक्र ये भी है। उलमाए किराम कहते हैं कि पहले गुनाह करने के लिए दूर जाना पड़ता था, फिल्म देखनी है तो सिनेमा के धक्के खाने पड़ते थे, और इसके अलावा अलियाज बिल्ला नाकर्दनियां करनी है, जुआ खेलना है तो जुए के अड्डे में जाना पड़ता था, गलत मजालिस में बैठना है तो उन मजालिस को तलाश करके उन तक पहुंचा जाता था। अब न सिनेमा की जरूरत है, न जुआ खाने की जरूरत है, न गलत मजालिस की जरूरत है, एक चीज मोबाइल फोन निकाल लिया गया है और उसके अंदर दुनिया का हर गन बला मौजूद है। ये आपका इम्तिहान है, ये आपकी आजमाइश है कि आप शैतान के बहकावे में आकर शैतानी आमाल की तरफ जा तो नहीं रहे। रब्बना अलैका तवक्कलना, ए अल्लाह आप ही पे हम भरोसा करते हैं, व इलैका अनबना, और आप ही का जिक्र और याद करते हैं, व इलैकल मसीर, और ए अल्लाह हमें यकीन है कि हमें आपकी तरफ लौट कर आना है, हमें आपकी तरफ लौट कर एक दिन जरूर जाना है। फिर क्या करना चाहिए? रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लजीन कफरू, ए अल्लाह हमें फितना ना बनाइएगा काफिरों के लिए, काफिरों को हम पे मुसल्लत न कीजिएगा। अब मैंने जितने फितनों का जिक्र किया, ख्वाबो बेहयाई हो, बेपर्दगी हो, या झूठ और कजिब हो, या इंटरनेट की लायानियात हो, हर तरीके से कहीं ना कहीं काफिर का किरदार इस फितने में मौजूद। सड़क पे हमारी और आपकी माएं और बहनें जो बगैर पर्दे के चलती हैं, उनके ऊपर भी वो फितना मुसल्लत हो चुका है कि अब वो अल्लाह और रसूल के अहकाम की अपने आप को पाबंद नहीं समझती। और यही वो मसला है जो आज की इस मजलिस में आप हजरात को समझाना था कि फितनों से बचत बहुत जरूरी है। कैसे फितने? आप हजरात देखते होंगे कि हर दौर में, हर जमाने में एक आवाज उठती है या मुतअद्दद आवाजें उठती हैं, और वो नई नई किस्म के दीनी बातें पेश करते हैं, और हर दौर हर जमाने में कुछ लोग उनकी तरफ चल पड़ते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने जिक्र करूंगा फितने गामदियत, जो जावेद गामदी नाम का प्रोफेसर है, वो कादियानी को काफिर नहीं कहता, वो तरावी को नमाज नहीं समझता, खातून के पर्दा उसके नजदीक कोई जरूरी नहीं है, और न जाने इस किस्म की फजूलियात और लयानियात उसके पास भरी पड़ी। और जब आप देखेंगे कि मुसलमानों का कोई अहम दीनी मौका है, रमजान अल मुबारक है, ईदेन है, कुर्बानी है, शबे मेराज है, तो आपके ऊपर वो फितना थोपा जाता है। सबसे आला और मशहूर जो न्यूज चैनल होते हैं, सबसे बड़े अखबारात जो होते हैं, सबसे मशहूर रेडियो जो होते हैं, वो सारे इस किस्म के लोगों को बुला लेते हैं कि जनाब आइए हमें दीन बता दीजिए। और आप जानते हैं कि आपके सामने बड़े बड़े उलमा, अहले दीन, औलिया अल्लाह, सुलहा, ऐसे ऐसे उलमा मौजूद हैं कि उनके चप्पलों पे जावेद गामदी जैसे लोग कुर्बान जाएं, लेकिन उनको नहीं बुलाता कोई। यह है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अगर दीन की तालीमात पे ठीक ठीक न चल सके तो फिर ये जो औलादे हैं, अमवाल हैं, दुनिया की रेल पेल है, ये फितना। कैसे बचा जाए फितनों से? अल्लाह से मदद मांगिए, कुरान और हदीस पर तवक्कुल कीजिए और इस पे एतमाद कीजिए। अपनों के नक्शे कदम पे मरना हो या जीना, वयरहमुल्लाहु अब्दन काला आमीना। मेरे मोहतरम भाइयों, जमाने की आवाजों से, जमाने के फितनों से, जमाने के नए नए दीन के वर्जन से, नए नए स्कॉलर से, नए नए फितनागरों से मुतासिर न होइए, बल्कि अपने दीन को और अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। और एक मिसाल से आपको बात समझा देता हूं। आप जानते हैं मोतजिली नाम का एक फिरका गुजरा है, खवारिज नाम का फिरका गुजरा है, जहमिया नाम का फिरका गुजरा है, कर्रामिया नाम का फिरका गुजरा है, कदरिया नाम का फिरका गुजरा है। आज ये लोग किधर हैं? कोई इनकी नस्लो नसब है पीछे? कुछ भी नहीं। इनकी औलादें किधर हैं? इनके दीन पर अमल करने वाले, इनके बाद में आने वाले लोग किधर हैं? कुछ भी नहीं। और वो लोग जिन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मिन व अन महफूज कर लिया और मिन व अन आगे मुसलमानों तक पहुंचा दिया, आज वो मरने के बावजूद उम्मत के अंदर जिंदा है। इमाम मालिक से शुरू हो जाइए, ख्वा वो बुखारी हो या तिरमिजी हो, मुस्लिम हो या अबू दाऊद हो, नसाई हो या इब्ने माजा हो, इमाम अबू हनीफा हो या मोहम्मद इब्न इदरीस शाफी हो, अहमद इब्न हम्बल हो या इमाम जुफर हो, यहया इब्न माइन हो, अता इब्न अबी रबाह हो, हसन बसरी हो या सुफियान थौरी हो, कितने नाम मैंने आप हजरात के सामने ले लिए, ये सब कौन थे? ये सब इस दीन के सितारे थे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत की, और ऐसी हिफाजत की कि हर दौर हर जमाने का फितना उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। बस ये हमारे लिए स्टैंडर्ड है, ये हमारे लिए मशाले राह है। अगर खवारिज, कर्रामी या कदरिया जैसे बदनाम है जमाना बनना है तो नई नई चीजें निकालोगे, नई नई बातें करोगे, नए नए नजरिए पेश करोगे। हां, दीन के अंदर नई चीज नहीं चलती, बल्कि दीन का एक अजीब उसूल है, ओल्ड इज गोल्ड, जितना पुराना हो उतना वो सोना है। हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हम जब किसी बड़े कुतुबखाने में जाते थे तो हजरत वाली साहब अपने शागिर्दों को बशमूले मुझे कहते थे कि जाओ घूमो और ऐसी किताब लाओ जो 400-500 हिजरी से पहले की हो। ऐसी किताब लाना आसान काम नहीं है, जरा जाइए आप दुनिया के कुतुबखाने छान मारो, नहीं मिलेगी। मैंने हजरत से पूछा कि हजरत ये तो बाद में मुहद्दिसीन और उलमा बहुत ज्यादा आए 1000 हिजरी के बाद, तो वो किताबें तो रह गई। फरमाया नहीं, वो बाद वालों का जितने भी उलूम है वो सब के सब उलूम अगर पुरानी किताबों से मुस्तफाद हैं तो वो हमारे नजदीक मोतबर हैं, अगर अपनी तरफ से इधर उधर की तकरीरें मारी हैं तो फिर वो हमारे नजदीक मोतबर नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये एक दीनी मदरसा है। इस दीनी मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 40 साल से उलमा अहले दीन तैयार हो रहे हैं। किस बात पे तैयार हो रहे हैं? इसी चीज पे, बिदात से दूर रहो, मुहदसात से दूर रहो और दीन के अंदर नई नई चीजों से दूर रहो اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرتے رہو. سنت کی اتباع بہت ضروری ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ ایک ہی ہے, وہ راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گزرتا ہے. اگر آپ کے گھر سے نہیں گزر رہا تو یہ راستہ سیدھا نہیں ہے, غلط ہے یہ. اگر وہ قادیانی کے گھر سے گزر رہا ہے یا یوسف کذاب کے گھر سے گزر رہا ہے یا کسی منکر حدیث کے گھر سے گزر رہا ہے تو وہ راستہ پھر ٹھیک نہیں ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارا مال بھی آزمائش ہے اور تمہاری اولادیں بھی آزمائش ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا زبردست آدمی ہوتا ہے, عبادتوں میں نماز کا پابند, روزے کا پابند, زکوٰۃ وقت پہ ادا کرنا, لیکن ایک جگہ پہ وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی اولاد اس سے کہتی ہے کہ ابا جان ہمیں فلاں فلاں بے دینی کرنے دیجئے, ہمیں فلاں فلاں جگہ پہ ناچ گانا کرنے دیجئے, ہمیں فلاں جگہ پہ بے پردگی کرنے دیجئے, پھر اس کا پتہ چلے گا کہ جو شوہر نامدار ہیں, ابا جان ہیں, کہ کس قدر اللہ کے دین پہ مضبوطی سے قائم ہیں اور کس قدر ان کے نزدیک اولاد کی فکر موجود ہے. حالانکہ نقصان خود ہو جاتا ہے پھر جب اولاد کو کسی اور راستے پہ ڈالیں گے, اور یا طلباء ہمارے دین سیکھنے والوں کو کسی اور راستے پہ ڈالیں گے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. ایک دن آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابا آپ کون ہو, آپ ہوتے کون ہو مجھ سے باتیں کرنے والے, اور اما کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ اما جان آج کے بعد آپ کا میرے معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, قبل اس کے کہ یہ مقام آ جائے اس سے پہلے پہلے اس فطرے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لکل شیئن آفت وللعلم آفات, ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی. مثلا آگ ہے, آگ کے لیے آفت پانی ہے, ہاں جب پانی آ جاتا ہے آگ ختم ہو جاتی ہے. لیکن علم ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آفات بہت زیادہ ہے. بدنظری علم کی آفت ہے, بد زبانی علم کے لیے آفت ہے, جھوٹ بولنا علم کے لیے آفت ہے, اور باطن کا پاک صاف نہ ہونا علم کے لیے آفت ہے. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وکیع ابن الجراح سے کہا, استاد صاحب مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی, بھول جاتا ہوں. فاوصانی الی ترک المعاصی, استاد صاحب نے جواب دیا کہ بیٹا گناہ سے بچتے رہو. لأن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی, اس لیے کہ علم تو آسمانی نور ہے, قرآن و حدیث تو سبع سماوات کا نور ہے, اور اس نور کو اگر کسی سینے میں ڈالنا ہے تو اس سینے کا پہلے سے چمکدار صاف ستھرا ہونا ضروری ہے. در رہے منزل لیلا خطرہ ہاست بجان, شرط اول اقدم است کے مجنو باشی. فارسی والے کہتے ہیں, بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں, کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ لیلا کے عشق میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں, کوئی شک نہیں ہے کہ لیلا کے عشق میں بڑی بڑی آپ کو مشکلات اٹھانی پڑیں گی. شرط اول قدم است کے مجنو باشی, لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ صوفی تم خود بھی مجنو تو بنو. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجنو نہیں بنے اور ایسی لیلا مل گئی. نہیں, لیلا کے لیے مجنون بننا ضروری ہے. ہماری لیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے, ہماری محبت اپنے خالق سے ہونی چاہیے, مجازی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھ لینا کہ ربنا علیک توکلنا, اے اللہ ہم مؤثر آپ کو سمجھتے ہیں, اے اللہ ہر چیز کی تاثیر آپ کے دست قدرت میں ہے، اے اللہ جب آپ چاہیں گے تو اس طرح اعمال ہوتے ہیں، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ توکل. اور اللہ سے مانگو، دعا کرو نماز کے بعد، کبھی موقع ملے ضرور تہجد میں اٹھ جاؤ. پہلے زمانے میں کہتے ہیں طلباء اہل دین، وہ نشانی ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ تہجد میں ضرور اٹھتے تھے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پیغمبر رات میں اٹھیے، نصفه او انقص منه قلیلا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کریم کی تلاوت طلباء، ہمارے محترم بھائی عوام، ضرور کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ عمل، ہر وہ ترتیب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہمیں اور آپ کو قریب کرتی ہو، وہ ترتیب اپنانا ضروری ہے. میرے محترم بھائیوں، اسلام کے اندر جیسے تعلیم ایک بہت بڑا باب ہے، اسی طرح تہذیب بھی بہت ضروری ہے. کیا چیز؟ اسلام میں جیسے تعلیم ایک بہت بڑا وسیع باب ہے، اسی طرح تہذیب بھی ضروری. حدیثیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو تربیت دی ہے، اس میں تہذیب کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. مثلا آپ نے فرمایا، جب کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے لو، دوسرے کے سامنے سے نہ لو، یہ تہذیب ہے. آپ نے فرمایا، جب پانی پیو تو اونٹ کی طرح ایک سانس میں ایک بالٹی نہ پیو، صبر کرو. باقاعدہ حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ کیا اونٹ بنے ہوئے ہو، طریقے سے پیو آرام سے، یہ تہذیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں داخل ہو جاؤ تو پہلے سے سلام کرو، ان کو اطلاع دو کہ میں پہنچ چکا ہوں، آ گیا ہوں، ایسے ایک دم سے چھاپا مار کارروائی نہیں کرو، یہ تہذیب ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص طویل سفر سے اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے تو گھر پہ واپس جانے سے پہلے گھر والوں کو اطلاع دے دینا کہ جناب آ چکے ہیں، یہ بھی سنت ہے، یہ تہذیب ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بدتہذیبی دیکھتے ہیں؟ ابھی ہمارے محترم قاری محی الدین صاحب تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک ضروری درخواست ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے کہ طلباء کتابوں کو ایسی جگہوں میں رکھ دیتے ہیں جہاں ان کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. طلباء کتابوں کو قرآن کریم کے الماریوں میں رکھ کے اور اس کو بند کر دیتے ہیں، یہ بدتہذیبی ہے، خلاف ہے، ادب ہے. قرآن کریم کا احترام ضروری ہے. قرآن کریم کا ادب اسلام کے شعائر میں سے ہے، اس لیے آپ حضرات سے یہ کسی ایک کمکل کی کارروائی ہو سکتی ہے، الحمدللہ اکثریت تو بات کو سمجھتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ایک دفعہ پھر سن لو، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تھے تہجد کے لیے، فقام رویدا، حدیث میں آتا ہے، آرام سے آپ اٹھتے تھے. کیا حسین اخلاق ہیں آپ کی! یہ نہیں کہ بس میں اٹھ گیا اب گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دو، ساری دنیا کے آرام خراب کر دے. نہیں، قام رویدا، آرام سے اٹھتے تھے. وفتح الباب رویدا، اور حضرت جب دروازہ کھولتے تھے تو کنڈی آہستہ سے کھولتے تھے. وخرج رویدا، اور جب آپ مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے تو آرام سے دروازہ بند فرما لیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایسا ادب میں نے کسی اور انسان میں دیکھا نہیں ہے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو ضرور طلبہ کے لیے بار بار بیان فرماتے تھے کہ تمہارا بستر بھی جب تم نیند سے اٹھ جاتے ہو اس کا تمیز سے رکھا ہونا ضروری ہے. آپ کا لباس، آپ کے کپڑے جو آپ نے زیب تن کیے ہیں، اس کا بھی آداب اور تہذیب سے مزین ہونا ضروری ہے. اور آپ کے پیچھے جو آپ نے مقام چھوڑا ہے، اس کی صفائی، ستھرائی، طہارت، تہذیب، یہ تمام چیزیں اسلام کا ایک شعبہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم شتر بے مہار کی طرح جو ہمارا جی چاہیں وہ کریں اور جیسے جی چاہیں جانور کی طرح کھائیں پیئیں. اللہ نے فرمایا الذین یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام والنار مثوا لهم, جو لوگ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں, کوئی تہذیب اور تمیز ان میں نہیں ہوتی, وہ جانور ہیں. قرآن میں ہے والنار مثوا لهم, اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. علماء کرام نے اس پہ بھی کلام کیا ہے کہ بے ادبی اور بد تہذیبی کو اپنی عادت بنانے والا کیا وہ جہنمی ہے کیا وہ جہنمی نہیں ہے. اکثریت کی رائے ہے کہ وہ جہنمی ہے, اس لیے کہ اسلام کے عظیم تعلیمات میں سے ادب, احترام, خوش اخلاقی اور اپنے تمام عیوب کو کنٹرول کر کے, اپنے نفس کو کچل کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرو تو یہ تعلیمات آپ کے لیے بہترین. بہت بڑے گزرے ہیں لاہور میں, اہل سنت والجماعت کے جرنیل تھے اور سلف صالحین کی یادگار تھے, حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ. نام سنا ہے حضرت کا, بہت بڑے آدمی ہیں, تفسیر کے شیخ ہیں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ ہر دن فجر کی نماز میں, فجر کی سنتوں میں سورۃ یاسین پڑھوں. کیا کروں؟ سورۃ یاسین پڑھوں. اور طلباء علماء جانتے ہیں کہ فجر کی سنتوں میں کافرون اور اخلاص صحیح حدیث سے ثابت. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنی خواہشات کو رہنے دو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا اس پہ عمل کرو. سورۃ یاسین پڑھنا عبادت ہے, قرآن کریم کی سورت ہے اور اس کے فضائل بے شمار فضائل ہیں, لیکن جہاں سنت سے وہ مقابلے پہ آ گئی, حضرت لاہوری نے فرمایا اپنی خواہشات کو رہنے دو اور جو سنت ہے اس پہ عمل کرتے رہو. تو جب ایک سنت کے اندر رد و بدل کی اجازت مسلمان کو نہیں ہے تو پھر کہاں سے وہ گناہ کرے, بد تہذیبی کرے, بد ادبی کرے اور ان معاملات میں وہ خیال نہ کرے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا همّا إلا فرّجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك كل خير سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذنا منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين, وانصرنا بنصرتك يا خير الناصرين. اللهم دمر اعداء الدين وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. اللهم انصر اهل الغزة, اللهم انصر اهل الغزة. اللهم عليك باليهود والنصارى, اللهم لا تلملهم لمزيد. اللهم انزلهم قهرك الذي لا ترده عن القوم المفسدين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه, فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.